الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں, سورہ نساء کے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس رکوع کا موضوع وہ بھی مسلمان کی نجی زندگی اور مسلمان کے امور خانداری, گھر کے اندر کس طریقے سے رشتوں کو نبھانا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ حیوان اور انسان کا فرق, اس لیے کہ انسان انس سے ہے اور انسیت کہتے ہیں محبت کو چاہنے کو, اور انسان کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنے والدین سے, اپنے بال بچوں سے, اپنے عزیز اور اقربا سے, اپنے جاننے والوں سے محبت کرتا ہے, اور اس محبت کے کچھ تقاضے, اس احترام کے کچھ حدود ہیں, اس عظمتوں کے کچھ لمٹس ہیں, اس سے آگے بڑھیں گے تو وہ محبت پھر محبت نہیں رہتی بلکہ وہ بے حیائی میں بدل جاتی ہے. اور وہ معاشرے جو بظاہر تو انسان ہیں لیکن ان میں انسانیت کے وہ خصائص باقی نہیں رہے, مثال کے طور پہ والدین کی عظمت اور اولاد سے شفقت اور عزیز اور اقربا سے صلہ رحمی, جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو والعیاذ باللہ پھر انسان اس جانور کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے جس میں ماں بہن خالہ رشتہ دار کی کوئی تمیز ہوتی نہیں ہے, اور یہ عقلی طور پہ بھی نہایت قبیح ہے اور یہ شرعی طور پہ بھی ایک بہت ہی برا فعل ہوگا کہ ایک انسان اپنے احترام اور محبت کے رشتوں کو اس طریقے سے پامال کر رہا ہو کہ جس طریقے سے ایک چوپایا ایک جانور وہ بغیر کسی تمیز کے اور بغیر کسی فرق کے ہر جگہ سے اپنی شہوات اور خواہشات کو پورا کر رہا ہوتا ہے. اور قرآن کریم تو راہ ہدایت ہے، اصل دین یہی ہے، اصل شریعت یہی ہے، اصل علم یہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے وہ مسائل جو محض اللہ تعالیٰ ہی بیان فرما سکتے تھے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی، عقل کی بات نہیں تھی، فہم کی بات نہیں تھی، تجربے کی بات نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے ایک قانون ضروری تھا. اور وہ قانون کون بنائے گا؟ جو خالق ہیں، جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے وہی سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اس مخلوق کی کیا کیپیبلٹیز ہیں اور اس مخلوق کی کیا لمٹس ہیں. اور اس عظیم خالق اللہ وحدہ لا شریک نے وہ احکامات قرآن کریم میں نازل فرما دیے ہیں. جو گزشتہ رکوع ختم ہوا تھا، آخری آیت ہوئی تھی کہ اپنے باپ کی بیویوں سے نکاح نہ کرو، اور ہم نے یہاں وضاحت کر دی تھی کہ جاہلیت کے دور میں ایک وقت ایسا بھی گزرا تھا کہ بیٹا جس خاتون کو اپنی ماں کہہ کر پکارتا تھا، جب باپ مر جاتا تھا تو بیٹا اسی ماں سے شادی کر لیتا تھا، نکاح کر لیتا تھا، اور اب وہ پہلے اس کی ماں تھی، اب اس کی وہ بیوی بن گئی. انہ کان فاحشہ، قرآن کریم نے اعلان کر دیا کہ یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے، اسے دور رہو. وہ مقتا، اور یہ بہت بری بات ہے، وسا سبیلا، اور یہ راستہ برا راستہ ہے، اس راستے میں کامیابی نہیں ہے. اب وہی موضوع عروہ بترقی ہے، اسی موضوع کی کنٹینیویشن ہے. فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، اور اے مسلمانوں تم پر ہم نے حرام کر دیا ہے تمہاری ماؤں کو. ماں کی عظمت اور ماں کا مقام، ماں کا بلند مرتبہ، اس کے دو تمام تفاصیل ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی جانتے ہیں. لیکن ان عظمتوں میں جو سب سے بڑی عظمت ہے وہ یہ، اللہ نے فرمایا ہے یہ تمہارے لیے محرم ہے، یہ حرمت والی ہے. مثال کے طور پہ، کعبہ سے زیادہ عزت والا مقام اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں بیت اللہ الحرام، یعنی اللہ کا وہ گھر جو محرم ہے. اور کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے جہاں پہ طواف ہوتا ہے، اور ایک نماز کا 100,000 نمازوں کے برابر اجر ملتا ہے، اسے مسجد حرام کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ عزت والی مسجد کائنات میں نہیں ہے. اور وہ عظیم شہر وحاذ البلد الامین، قسم ہے اس امن والے شہر کی، مکہ المکرمہ، جب وہاں کے لیے ایک مسلمان نیت کر کے چل پڑتا ہے تو احرام باندھ لیتا. یہ احرام اس حرمت کا ثبوت ہے، یہ احرام اس حرمت کی عظمت کا اعلان ہے. تو جس طرح تمام معزز چیزیں حرمت والی ہیں، اسی طرح ماں بھی حرمت والی نفس ہے، حرمت والا رشتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا خبردار کہ آج کے بعد کسی نے اس گناہ کا سوچا بھی صحیح. اور قرآن کریم فروعات بیان نہیں کرتا، اصول بیان کرتا ہے اور آگے چلتا ہے، کیونکہ یہ آفاقی کتاب ہے، یہ ایک علمی کتاب ہے، اور اس کی ایک ایک آیت میں علم کے قوانین جاری ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کریم مین مسئلہ بیان کر دیتا ہے، اور پھر اس مسئلے کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے، اور یہ پھر بات اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگا دی تھی کہ اس کی جو تفصیلات ہیں، جو تشریحات ہیں، وہ مسلمانوں کو آپ بتا دیجیے. تو تو ہم کوشش کریں گے کہ آیت کو اسی طرح لے کے چلیں کہ اگر اس میں کوئی حدیث کی تفصیل ہے، کوئی تشریح ہے جو سنت نبویہ سے ثابت ہوئی ہے، تو وہ ہم ساتھ ساتھ میں بیان کرتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ، حرمت علیکم امہاتکم، تم پہ حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں. علماء نے فرمایا یہ عموم ہے، اس میں ماں بھی شامل ہے، اس میں دادی بھی شامل ہے، اس میں نانی بھی موجود ہے. اور پھر صرف دادی نہیں، پر دادی. وَإِنْ عَلَى، عربی میں کہتے ہیں اوپر چلتے چلے جائیے. وَإِنْ سَفُلَى، اور اسی طرح جو نانی ہے وہ صرف نانی نہیں، جو نانی کے اوپر نانی ہے اور اس کے اوپر نانی ہے، وہ سب کے سب اس حکم میں شامل ہے. اور ان سب رشتوں سے نکاح کرنا حرام، ناجائز. پھر فرمایا وہ بنا تو کم، اور تمہاری بیٹیاں تم پہ حرام ہیں. کون سی بیٹیاں؟ تین قسم کی اولادیں ہیں. رشتے عام طور پہ تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نسبی، جسے بلڈ ریلیشن بھی کہتے ہیں، خونی رشتہ. دوسرے کو کہتے ہیں اللاتی، اور اللاتی کو اردو میں کہیں گے باپ شریک. مائیں الگ ہو گئیں، باپ ایک ہے. اور تیسرا ہوتا ہے اخیافی، اخیافی وہ اردو میں کہتے ہیں ماں شریک. باپ الگ الگ ہیں، پہلے کسی اور باپ سے ماں نے شادی کی، وہاں سے اولاد پیدا ہو گئی، وہ باپ صاحب چلے گئے یا انتقال ہو گیا، بیگم صاحبہ نے کسی اور سے شادی کر لی، اور یہ جو بیٹا ساتھ میں ہے یہ اخیافی ہے. تو یہاں پہ فرما دیا کہ تمہاری بیٹیاں، خواہ وہ تمہاری نسبی بیٹیاں ہوں یا وہ تمہاری رضائی بیٹیاں ہوں یا وہ تمہاری اخیافی بیٹیاں ہوں یا وہ تمہاری اللاتی بیٹیاں ہوں، چاروں کے چاروں قسم کی بیٹیاں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں. سیدھا سیدھا قانون ہے اور خوبصورت قانون ہے، تفصیل کے ساتھ قرآن کریم نے بیان کیا. وَأَخَوَاتُكُمْ، اور ہم نے حرام کر دیا تم پہ تمہاری بہنوں کو. کیا مطلب ہے؟ نسبی بیٹی بہنیں بھی اور اخیافی بیٹیاں بہنیں بھی، یعنی باپ شریک، اور اللاتی بیٹیاں، اللاتی بہنیں یعنی ماں شریک، اور رضائی بہنیں. وہ اس کا تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ میں ملاتے جائیں گے تاکہ وضاحت موجود رہے. فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ، اور جو تمہاری بہنیں ہیں ان سے نکاح جائز نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اسپیشلی ایک مشن پہ بھیجا تھا، اور وہ مشن یہ تھا کہ فلاں بستی میں فلاں آدمی جو ہے اس کو جاؤ اور اس کو سزا دے دو. قصور کیا تھا اس کا؟ فرمایا قصور یہ تھا کہ اس نے دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کیا تھا، دو عورتوں سے ایک ساتھ اس نے نکاح کیا تھا، اور اس طریقے سے کیا تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنی ماں اور بہن سے نکاح کیا تھا. یہ گند ہے، یہ فتنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا جاؤ اور اس کی گردن اڑا دو. اتنا بڑا یہ عظیم گناہ ہے. اور اسی طرح آگے تفصیل آ رہی ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی ایمان لائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، میرے نکاح میں دو بہنیں ہیں جو آپس میں بہنیں ہیں، کیا میرے لیے یہ دونوں بہنیں نکاح میں رکھنا جائز ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، ان میں سے ایک کو تم نکاح میں رکھو اور ایک کو چھوڑ دو. تو قرآن کریم نے بھی اعلان کر دیا وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنیں، وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، اور اسی طرح وہ بیگمیں جو آپس میں بہنیں ہیں، یا وہ بیگمیں جو ایک ماں ہے اور ایک بیٹی ہے. اور خدا نخواستہ کوئی ایسا ظالم انسان ان پہ مسلط ہو جائے کہ وہ دونوں کو نکاح میں رکھنا چاہے. علماء نے فرمایا ہے گناہ کبیرہ ہے، اور وقت قاضی کو وقت امیر کو چاہیے اس کو باعبرت سزا دے دے. تو قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں, وَأَمَّاتُكُمْ اور تمہاری جو پھوپیاں ہیں, پھر پھوپیوں میں بھی یہ چیز ہو جائے گی کہ پھوپیاں جو خواہ آپ کے اللاتی رشتوں سے بنتی ہوں یا اخیافی سے ہوں یا اور کسی سلسلے سے ہوں, لیکن اگر وہ پھوپی بن رہی ہے تو اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. وَخَالَاتُكُمْ اور آپ کی خالائیں یعنی ماؤں کی بہنیں, وَبَنَاتُ الْأَخِ اور بھائی کی بیٹی, وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور بھانجیاں, وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. اصل میں جو رشتے ہیں ایک مسلمان کے کسی سے بھی ہوتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں محرمات نسبیہ, وہ رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہوئے, اور دوسرا کہلاتا ہے محرمات رضائیہ, وہ رشتے جو رضاعت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. یہ دونوں پرمننٹ ہیں, اٹل ہیں, یہ تبدیل نہیں ہوتے. جو نسب والا حرام ہے وہ حرام رہے گا, اور جو رضاعت والا حرام ہے وہ بھی حرام اپنی جگہ پہ رہے گا جب تک کہ یہ آدمی موجود ہے اور یہ رشتہ موجود ہے. اور تیسرا ہوتا ہے اسے محرمات بالمصاہرہ کہتے ہیں, یعنی سسرالی حرمتیں, یہ تادیے ابدیہ نہیں ہوتی. جب تک سسرال ہے تو وہ سلسلہ چلتا ہے, اور جب وہ سسرال ختم ہو جاتا ہے تو کچھ حرمتیں اس میں باقی رہ جاتی ہیں اور کچھ حرمتیں اس میں باقی نہیں رہتی. یہ تین سلسلے ہیں, محرمات نسبیہ, محرمات رضائیہ اور محرمات بالمصاہرہ. اس لیے قرآن کریم نے سب سے پہلے تو محرمات ابدیہ کا ذکر کر دیا, نسبیہ کا, کہ مائیں بہنیں بیٹیاں بھتیجیاں بھانجیاں خالائیں پھوپیاں, فرمایا یہ وہ رشتے ہیں جو ہر حالت میں یہ حرام ہیں اور ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں. پھر اس کے بعد قرآن کریم بیان کر رہا ہے محرمات رضائیہ کو, اس لیے فرمایا, کیا کہا, وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں تم پہ حرام ہو چکی ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. کب پلایا ہے؟ اِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمُجَاعَةِ, مسلم شریف میں حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت وہ ہوتی ہے جس سے نشو نما ہوتی ہے. کیسی عجیب بات, رضاعت وہ معتبر ہے جس سے نشو نما ہوتی ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ بچہ دودھ کا محتاج ہو, اس کو دودھ چاہیے ہو, بھوک لگی ہو, اور اس بھوک میں ایک خاتون اس کو اپنا دودھ پلا دے تو یہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. اور اگر بچہ بڑا ہو چکا ہے اور بعد میں اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے تو یہ دودھ پلانا غیر معتبر ہے اور اس میں رضاعت ثابت نہیں ہوتی. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس عمر تک رضاعت کا اعتبار ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ 2.5 سال تک اگر بچہ کسی خاتون کا دودھ پی لے اور وہ دودھ منہ کے راستے سے حلق میں چلا جائے, اتر جائے, تو یہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے علاوہ جو دیگر ائمہ کرام ہیں بشمول امام ابو یوسف اور امام محمد ابن الحسن شیبانی کے, جو امام اعظم کے دونوں شاگرد ہیں, ان کا بھی فتویٰ یہ ہے کہ 2 سال تک رضاعت کی عمر ہے, اور 2 سال کے بعد اگر بچے کو دودھ پلایا گیا تو وہ رضاعت ثابت نہیں ہے. یہ ایک اپنی تفصیل ہے اس کی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ 6 مہینے ہم نے اس لیے بڑھائے ہیں کہ بچہ ایک دم چھوڑتا نہیں ہے, بلکہ آرام آرام سے آہستہ آہستہ آپ اس کی ٹریننگ کرتے ہیں, اس کی تربیت کرتے ہیں, تو ایک دن اس کو دودھ مل رہا ہے اور اگلے دن آپ نے بند کر دیا تو وہ تو بیچارہ روئے گا, ہنگامہ کرے گا. تو یہ وہ وجہ ہے کہ ائمہ کے درمیان میں قدر اختلاف ہے. فتویٰ یہی ہے کہ 2 سال کی عمر کے اندر اندر اگر بچے کو کسی نے دودھ پلا دیا تو رضاعت ثابت ہوتی ہے, ورنہ رضاعت ثابت نہیں. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان خاتون کا دودھ کسی چوپائے کے دودھ میں ملا دیں اور وہ دودھ بچے کو پلا دیا جائے تو کیا رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں؟ علماء نے فرمایا دیکھنا ہوگا کہ اس کا دودھ یعنی انسان کا دودھ غالب تھا تو رضاعت ثابت ہو گئی, اور اگر وہ دودھ برابر تھا یا کم تھا تو پھر اس کے اندر چوپائے کے دودھ کا اثر زیادہ ہے اور اس وجہ سے اس کے اندر رضاعت کا ثبوت نہیں ہے. رضاعت سے کیا حرام ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں آیا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. رضاعت سے ہر وہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے جو رشتہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے کسی خاتون کا دودھ پی لیا اور وہ خاتون اس کی رضائی ماں بن گئی, تو اب اس خاتون کی جو بہنیں ہیں وہ اس کی رضائی خالہ ہیں, اور جس طرح حقیقی خالہ کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے اسی طرح رضائی خالہ کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں. اور اس خاتون کا جو شوہر ہے وہ ان کے رضائی باپ بن گئے. جب رضائی باپ بن گئے تو پھر جو شوہر کے بڑے اور چھوٹے بھائی ہیں وہ سب کے سب بن گئے رضائی تایا, رضائی چاچو, اور اس طریقے سے یہ رشتہ چلے گا. تو یہ آپ نوٹ فرما لیجئے کہ اپنا نسب اپنی طرف ہے اور رضاعت کا نسب اپنی جگہ پہ ہے. وہ جو رضاعت والا نسب ہے وہ خاندانی رشتے کو, بلڈ ریلیشن کو متاثر نہیں کرتا. فرق ہے. فرق کیسے ہے سن لیجئے. فرق ایسے ہے کہ جو آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں ان کا اعتبار ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں ایک بھائی ہوں, میری 5 بہنیں, تو اگر میں کسی کا رضائی بھائی ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ میری 5 بہنیں بھی اس کی رضائی بہنیں ہوں. کوئی ضروری نہیں ہے, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تعلق ان کا مجھ سے ہے. یہ نقطہ سمجھنا ہے کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب, کہ جس طرح ایک نسب کی طرف آپ کا رشتہ چلتا ہے اور اس میں حرمتیں آتی ہیں, اسی طرح جب آپ کسی کے رضائی اولاد بن جاتے ہیں تو صرف آپ اس خاندان کا حصہ بنے ہیں, آپ کے علاوہ خاندان پورے کے پورے کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, اور تمہاری وہ مائیں جو تمہیں دودھ پلا چکی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوٹی عمر میں طائف کی طرف تشریف لے گئے تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرماتی تھی, اور حنین کے موقع پہ, غزوہ حنین کے موقع پہ جو حوازن صلح کرنے کے لیے آئے تھے تو ان میں خاتون کھڑی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئی, آپ سے ہاتھ ملانے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا میں شیما ہوں, آپ کی رضائی بہن ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور اس ایک رضائی کی بہن کے احترام میں آپ نے پورے کے پورے قبیلوں کو چھوڑ دیا تھا, جرم ان کے معاف کر دیے تھے. تو حدیث شریف میں آتا ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب, رضعات سے وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو جیسے نسبی آپ کی بہن بھائی رشتہ داریاں ہوتی ہیں اس میں وہ چیزیں حرمت ہوتی. اور فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اور آپ کی وہ بہنیں جو رضائی بہنیں ہیں. کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ جی رضائی بہنیں یعنی جس خاتون سے مرد نے دودھ پی لیا اس خاتون سے کسی اور لڑکی نے بھی دودھ پی لیا, تو اب یہ جو لڑکا اور لڑکی ہیں یہ آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں, اور رضائی بہن بھائی اسی طرح آپس میں رشتہ حرام ناجائز ہے جس طریقے سے نسبی رشتہ حرام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رضائی رشتہ ہے یہ کب تک جاری رہے گا؟ علماء فرماتے ہیں یہ آخر تک جاری رہتا ہے, ساری زندگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہم کسی کے رضائی بھائی ہیں اور کل ان کے رضائی بھائی نہیں ہیں, ایسا نہیں ہوگا. برخلاف مساہرت کے, سسرال پنے کے, کہ سسرالی رشتے جو ہوتے ہیں ان میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ تا حیات باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے. بہرحال وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اور وہ تمہاری بہنیں جو رضائی بہنیں ہیں, وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں, ساس جسے کہتے ہیں, خوش دامن جسے کہتے ہیں, وہ بھی حرام ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ اور وہ لڑکیاں جو تمہارے گود میں آ چکی ہیں, اللاتی بیٹیاں, اخیافی بیٹیاں, پہلے عموماً ذکر ہو گیا اب یہاں خصوصاً ذکر موجود ہے. وہی میں نے کہا کہ پہلے کہیں شادی ہوئی تھی اور ان سے اولاد ہو گئی اور وہ اولاد ماں کے ساتھ چلی آئی تو اب آپ کی گود میں آ گئی ہے. وہ اس میں تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ اگر صرف نکاح ہوا ہے صحبت نہیں ہوئی تو یہ جو اس کے ساتھ اولاد آئی ہے یہ شوہر پر حرام نہیں ہے. شوہر کا ارادہ کینسل ہو گیا, نکاح ختم کر دیا, طلاق دے دی, تو اس کے بچے اس کے لیے حلال ہے. اور اگر نکاح بھی ہو چکا ہے اور صحبت بھی ہو چکی ہے تو اب کوئی آپشن نہیں ہے, اب وہ ان کا باپ بن گیا ہے اور ان کا وہ اللاتی باپ بن گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ تفصیل بیان فرمائی کہ وربائبکم اللاتی فی حجورکم وہ بیٹیاں وہ بچیاں جو تمہاری گود میں آ گئی ہیں, من نسائکم اللاتی دخلتم بہن اور یہ ان عورتوں کی بیٹیاں ہوں جن کے تم صحبت کر چکے ہو. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا اگر ان کے ساتھ صحبت نہیں ہوئی, خلوت صحیحہ نہیں ہوئی, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر اگر تم بعد میں ان بچیوں سے نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر سکتے ہو, تم پر کوئی حرج نہیں ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور بیٹوں کی بیویاں, بہویں, حرام ناجائز ہے. بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. کون سے بیٹے؟ من اسلابکم جو تمہارے سلبی بیٹے ہیں, جو تمہارے نسبی بیٹے ہیں. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا, وہ یہ تھا کہ منہ بولا بیٹے کی بیٹی بیوی سے نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. زمانہ جاہلیت میں مشہور تھا کہ منہ بولا بیٹا اور نسبی بیٹا برابر ہوتے ہیں, جیسے نسبی بیٹے کی بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا ایسے منہ بولے بیٹے کی بیوی جو بہو کہلائے گی اس سے بھی نکاح نہیں ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بیگم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ ضرور کیجئے. اتخشى الناس والله احق ان تخشى لوگوں کی پرواہ نہ کیجئے, یہ لوگ تو کسی کو چھوڑتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی فرمائیے, کیونکہ آپ کو عار محسوس ہو رہا تھا کہ زمانے سے یہ بات مشہور تھی کہ منہ بولے بیٹے سے نکاح نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کہا منہ بولا بیٹا بیٹا ہے ہی نہیں. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ تم جس کو اپنا بیٹا پکارتے ہو وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں, بیٹے وہ ہیں جو تمہارے نسب سے پیدا ہوئے ہیں. اور یہ مسئلہ ذہن میں ذرا رکھیے گا کہ اسلام کے اندر نسل کو محفوظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے. ہر وہ رشتہ, ہر وہ نکاح, ہر وہ مقام جہاں پہ مقصد گھر بسانا نہیں ہوتا اور رشتہ نہیں ہوتا وہ ہمارے دین کے اندر جائز نہیں. تو فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ جو تمہارے نسبی بیٹے ہیں, اس سے استثناء ہو گیا منہ بولے بیٹوں کا. البتہ جس طرح نسبی بیٹے شامل ہیں اسی طرح اخیافی بھی اور اسی طرح باقی سلسلہ بھی. وَأَن تَجْمَعُوا اور یہ بھی حرام ہے بین الاختین کے تم جمع کر لو دو بہنوں کو, الا ما قد سلف مگر ہاں وہ جو جاہلیت میں گزر گیا اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہے. اب یہ حرکتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے میں نے دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کی کہ ایک آدمی بزد تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مار دو اس کو, قتل کر دو, اس کا جرم اتنا بڑا تھا. اور دوسرے صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, آپ نے فرمایا ایک بہن کو رکھو ایک بہن کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ما قد سلف پہلے جو ہو چکا ہے اس کی پکڑ نہیں ہے. ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ, اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ اسلام لانے کے بعد جو پہلے کے گناہ ہیں پہلے کی ناکردنیاں ہیں معصیتیں ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں, اس لیے ان گناہوں میں یہ بھی معاف ہو گیا. ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشش کرنے والے بھی ہیں رحم والے بھی ہیں. جو کوئی ان اعمال کے اوپر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرتے. والمحصنات من النساء اور وہ عورتیں جو دوسروں کی بیویاں ہیں, قرآن کریم نے عجیب اصطلاح اختیار کی, وہ عورتیں جو کسی اور کی بیوی ہیں, ظاہر بات ہے جب وہ کسی اور کی بیوی ہیں تو وہ آپ کی بیوی نہیں ہو سکتی. یہاں پہ وہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ جی اگر مرد کو چار بیویاں رکھنے کی اجازت ہے تو ایسے بے حیا و بے شرم ملحدین بھی گزرے ہیں جو کہتے ہیں کہ پھر عورت کو چار میاں رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے. اور اگر آپ سرسری طور پہ عدل و انصاف کو دیکھیں تو یہ سوال ویلڈ سوال بنتا ہے, یہ سوال اپنی جگہ پہ مستقیم ہے کہ اچھا جی اگر مرد کو ایک کام کی اجازت ہے تو عورت کو کام کی اجازت کیوں نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اگر ایک مرد کی چار نہیں دس بیویاں ہوں, جتنی بھی اولادیں پیدا ہوں گی کس کی ہوں گی؟ اسی مرد کی ہوں گی. لیکن اگر بالفرض ایک عورت کے دس شوہر ہوں اور بیٹا ہو جائے, کس کا بیٹا ہوگا؟ وہ دو کا نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کا نظام ہے, وہ کسی ایک انسان کا ہوگا. اور وہ ایک انسان ان دس میں سے کون سا ہے؟ کیا لاٹری ڈالیں گے؟ کیا قرآن دازی ہوگی؟ کیا ہوگا؟ نہیں جی, یہ نسب نہیں ہے. اسلام کے اندر اس قسم کی چیزوں کی اجازت موجود نہیں ہے. دوسری بات کہ شادی اور نکاح کا مقصد صرف شہوت ستانی نہیں ہے, شادی اور نکاح کا مقصد احسان ہے. احسان کہتے ہیں گھر بسانے کو, احسان کہتے ہیں نسل کی فکر کرنے کو, اللہ کی مخلوق کے اگلے آنے والی نسل مسلمان ہو, بہترین ہو, نیک لوگ ہوں, اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوں, پیغمبر کے امتی ہوں, یہ وہ کام ہے جو مطمع نظر ہونے چاہیے. اور اس کے لیے بھی اگر ایک شوہر ہے اور اس کی چار بیویاں ہیں, وہ چاروں کی چار اگر اپنے مقام پہ ہوں تو اس میں یہ ممکن ہے کہ گھر بسا لیا جائے, اولادیں پیدا ہوتی جائیں, ان کی تربیت ہوتی جائے, اور ایک باپ کی تربیت میں وہ تمام گھرانے چل رہے ہیں. اس کے برعکس اگر خاتون کو ایک سے زیادہ نکاحوں کی اجازت دے دی جاتی تو نسل کا کیا بنتا, گھر کا کیا بنتا, پرورش کون کرتا؟ اور جی یہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں لائن سے, یہ بچے کدھر جانے؟ یہ سب ایدی میں جمع کرانے؟ نہیں جی, یہ اسلامی معاشرے کا حصہ ہیں, یہ کسی کے اولاد ہیں, اس کے حقوق ہیں, وہ حقوق کی ادائیگی فرض ہے, وہ کون کرے گا؟ جب معلوم ہوگا تو کرے گا نا, معلوم نہیں ہوگا تو کون کرے گا؟ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بالاتفاق خاتون سے زیادہ طاقتور پیدا کیا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. الرجال قوامون علی النساء مردوں کو ہم نے عورتوں پر فضیلت دی ہے. اور اس کے بعد ایک اور دلیل, وہ ہے نیچر, وہ ہے انسان کا فطرت. اور مرد کی فطرت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اس کے ساتھ ایک کی جگہ دو بیگمیں ہوں, تین بیگمیں ہوں, وہ ان کے حقوق ادا کر سکتا ہے, لیکن عورت کی فطرت یہ نہیں ہے. اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو یہ خلاف فطرت ہے, یہ خلاف قانون ہے, خلاف بشریت ہے. یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی ہے, لیکن خاتون کو ایک سے زائد نکاح کی اجازت نہیں دی. آخری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی دلائل ہم نے پیش کیے یہ سب عقلی دلائل تھے, اور ہم صرف قرآن کی آیت کو مان لیں یہی ہمارے لیے کافی ہے, اور اس کا ماننا ضروری ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا والمحصنات من النساء, وہ عورتیں جو اپنے گھر کی ہو چکی ہیں, جو شادیاں کر چکی ہیں, ان کے ساتھ تمہارا نکاح جائز نہیں ہے. الا ما ملکت ایمانکم, سوال بنتا ہے نا جی, عدت میں نکاح کر لیا, ارے بھائی والمحصنات من النساء یہ آیت نہیں دیکھی تھی؟ یہ ایک لمحہ فکری ہے. علماء وہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں, کوئی بھی نئی چیز آتی ہے وہ تو سائٹ پہ ہو جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہے, دور رہو. اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان غلط راستوں پہ چل پڑتا ہے. ہمیں ان کی نیت پہ, کسی کی نیت پہ شک نہیں ہے, لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں اتنے زیادہ کثیر تعداد میں مدارس علماء طلباء کے ہونے کے باوجود لوگ ایسی بیوقوفیاں کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ رابطہ نہیں ہے, کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. یہ تو جی ہماری مرضی ہے, جیسا جی چاہے گا گھما کے کر لیں گے. ایسا نہیں ہے, سزا ملی کہ نہیں ملی؟ اور اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو دنیا میں تو سزا ملنی ہے, اصل سزا وہ آخرت کی ہے. اعاذنا اللہ منہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ما ملکت ایمانکم, مگر ہاں وہ عورتیں جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت بنے. یہ ایک اور مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں جب مسلمان بڑے طاقتور تھے اور مسلمان بھرپور تھے اور غیرتی قوم کی حیثیت سے دنیا میں رہتے تھے, تو دشمن جب چھیڑ چھاڑ کرتا تھا, شرارت کرتا تھا, تو مسلمان لشکر دشمن پہ چڑھائی کرتے تھے اور ان کی زمینیں فتح کرتے جاتے تھے, ان کے علاقے فتح کرتے جاتے تھے, اور ان کی جو عورتیں ہوتی تھیں, جو محارب ہوتی تھیں, جو لڑ رہی ہوتی تھی, ایکٹیولی میدان جنگ میں ہوتی تھیں, وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتی تھی, وہ مسلمانوں کی گرفتاری میں آ جاتی تھی. پھر وہ امیر المومنین کے اختیار میں ہوتی تھی, بیت المال کے اختیار میں ہوتی تھی, اور پھر امیر المومنین ان خواتین کو ایز اے پراپرٹی تقسیم کرتے تھے. اب ہم یہ باتیں نہیں جانتے, حملہ دور کی بات, کسی کو باندھی بنانا دور کی بات. اس وقت ہم خوب باندھی بنے ہوئے ہیں, سچ پوچھو تو بنے ہوئے کہ نہیں بنے؟ ایک زمانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جب ان کے اعمال ٹھیک تھے, جب ان کے عقیدے محفوظ تھے, اور یہ صرف قرآن و سنت اور اللہ و رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ چلتے تھے. اس لیے وہ بیگم, تو وہ عورت جو ہے وہ دار الکفر میں کسی کی بیوی ہے, لیکن گرفتار ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی, اور امیر المومنین نے مجاہدین کو کسی کو دے دی انعام کے طور پہ کہ لے جاؤ. تو یہ عورت جو ہے, اب اس عورت کا اس دار الکفر والے شوہر کے ساتھ نکاح باقی نہیں ہے. الا ما ملکت ایمانکم, ہاں وہ عورتیں جو میدان جنگ میں بذریعہ اسلحے کے امیر المومنین کے قبضے میں آ گئیں اور اس نے مجاہدین کو مال غنیمت میں تقسیم کر دی, اب ان کے شوہر کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کتاب اللہ علیکم, یہ اللہ نے تم پہ فرض کر دیا ہے. وہ حل لکم ما وراء ذلکم, اور اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. خالہ کی بیٹی, چاچا کی بیٹی, ماموں کی بیٹی, پھوپھی کی بیٹی, بیٹا, یہ سارے کے سارے رشتے اسلام میں بالکل حلال ہیں, آپ شوق سے ان سے نکاح کیجیے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ, اور یہ کہ تم تلاش کرو اپنے مال کے بدلے میں. اس آیت کی وجہ سے فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر میاں بیوی متفق ہو جائیں کہ ہم شادی کرتے ہیں اور مہر کوئی نہیں ہوگا تو یہ مسئلہ یہ شرط فضول ہے, مہر ہوگا, مہر ہوگا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبتغوا باموالکم, یاد رکھو یہ جو بھی اگریمنٹ ہوگا نکاح اور شادی کا اس میں مال کا عوض ضروری ہے. ابوبکر جساس رازی رحمت اللہ علیہ نے بھی وضاحت فرما دی ہے کہ اگر کسی نے کوئی مہر متعین نہیں کیا تو اس زمانے کا جو رائج الوقت مہر کم سے کم ہوگا وہ مہر شوہر نے بیوی کو دینا ہے. اور دوسری شرط کہ ایسی چیز ہو جو مال مانی جاتی ہو, کوئی آپ سے کوئی کہے کہ جی شادی کرتے ہیں اور جی ایک پہاڑ مٹی کا میں آپ کو دوں گا تو وہ مٹی بیکار ہے, وہ مال نہیں ہے. ایسی چیز ہونا ضروری ہے جس کی ویلیو ہو تاکہ اس آیت پہ عمل ہو سکے کہ جی ہم نے رشتہ کیا اور اس رشتے کے بدلے ہم نے مال دیا ہے, اور یہ مال یہ خرید و فروخت نہیں ہے. گزشتہ مجلس میں الحمدللہ اس پہ بات ہو چکی ہے کہ یہ گارنٹی ہے, یہ محبت کا پروانہ ہے, یہ اپنے سنجیدگی کا اعلان ہے کہ جی ہم واقعتاً اس خاتون کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں اور واقعتاً ہم اس کا احترام کریں گے, حقوق کی ادائیگی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زبانی کلامی کام نہیں چلے گا, ایگریمنٹ ہوگا اور اس ایگریمنٹ میں گارنٹی ضرور ہوگی. یہ ہے وہ مہر. اسی کے ذیل میں میں نے کہا تھا کہ آج کل ہمارے بھائی لوگ بہت معمولی مہر کے اوپر بیٹیوں کے رشتے دے دیتے ہیں اور وہ لڑکا نااہل ہوتا ہے, وہ سیکنڈ میں بگا دیتے ہیں. اس لیے کہ اتنی سستی چیز جب آپ نے اس کو میسر کر دی ہے تو قدر نہیں ہوگی اس کی, اس لیے اس معاملے میں دیکھ بھال ضروری. غریب آدمی ہے تو غریب طریقے سے چلیں گے, اور اگر مالدار آدمی ہے تو اس کے ساتھ مالداروں والے معروف طریقے پورے ضروری ہو. آگے فرمایا محسنین غیر مسافحین, یاد رکھیے گا کہ آپ کا مقصد گھر کا بسانا ہو, نسل و نسب کا محفوظ کرنا ہو. غیر مسافحین اس کا لغوی معنی ہے پانی بہانا مقصد نہ ہو. لغوی معنی صفح کہتے ہیں پانی بہانے کو, تو ہم سیدھی بات کریں گے کہ جی گھر بسانے کا مقصد ہو, پانی بہانا مقصد نہ ہو. فمستمتا تم بھی, بس جن لوگوں سے تم نے صحبت کر لی من ہننا ان خاتونوں میں سے, فاتو ہننا اجورا ہننا, پھر تاکید آ گئی ان کو ان کا مہر آپ نے دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ مہر دینا ہے, فریضہ, اور یہ فریضہ ہے, یہ تم پہ فرض ہے, یہ تمہارے ذمہ ہے کہ اس فریضے کو مکمل کرنا ضروری ہے. اچھا جی فمستمتا تم, آیت میں آگے جی استمتعتم, استمتعتم یہ اصل میں صیغہ ہے تمتو سے, اور تمتو سے نکلتا ہے متعہ. آپ نے نام سنا ہوگا جی متعہ ہے اور متعہ ہے اور فلانا ہے اور یہ ہے, وہ اس آیت کو اپنی دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس کے ساتھ متعہ کر لو اس کو ضرور اجرت دے دو. عجیب بات ہے جی, کیا بات کر رہے ہو تم, ابھی تم نے نہیں دیکھا محسنین غیر مسافحین, یہ کوئی اس آیت کا حصہ نہیں ہے. بالکل ہے, کیا مطلب تھا اس کا؟ گھر بسانا ہے, نسل کی حفاظت کرنی ہے, شہوت پرستی نہیں کرنی. یہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, نہیں جی متع ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اور اس سے بڑا لطیفہ سنیے کہ متع کی نہیں میں جو سب سے بڑے راوی ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود ہیں. جائیے آپ سیاہی ستہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المتع وعن الحمر الاہلیہ فی زمن خیبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے حرمت کا اعلان خیبر والے زمانے میں کیا تھا, نمبر ایک متع اور نمبر دو جو پالتو گدے ہیں ان کو لوگ پکاتے تھے, ان کو لوگ گوشت کھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جائز نہیں. تو متا والے بڑے لمبی چوڑی دلائل لاتے ہیں اور بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, لیکن جی جواب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں وہ شہوت پرستی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں جتنی تعلیمات نازل فرمائی ہیں ان کا مقصد احسان ہے, اس کا مقصد مسافحین نہیں ہے. اس لیے نکاح موقت ہو یا نکاح متع ہو اس قسم کے یا نکاح مسیار اس قسم کی چیزیں ہوں ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں ان چیزوں کی گنجائش موجود نہیں ہے. انشاءاللہ پھر موقع پہ آئیں گے تو تفصیل سے اس پہ بات ہوگی. فرمایا ولا جناح علیکم, تم میں کوئی گناہ نہیں ہے, فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ, اگر تم آپس میں راضی ہو جاؤ فریضے کے اوپر. مثال کے طور پہ شوہر نامدار بڑے خوش ہو گئے اور اعلان کر دیا کہ جی آپ کا مہر ڈبل دیں گے, تو بیگم کہے کہ نہیں جی بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا گناہ نہیں ہے, لے لو. اور بیگم صاحبہ بڑی خوش ہو گئیں, تو فرمایا کہ جی نکاح چلو آدھا ڈسکاؤنٹ دے دیا. تو فرمایا اس کی اجازت قرآن کریم میں موجود ہے. فریضہ سے یہ مت سمجھنا کہ جو اماؤنٹ طے ہو گئی اب وہی دینی ہے, بدلہ دینا ہے, سنجیدگی کا پروانہ دینا ہے, اپنے یقین دہانی کا ضمانت دینی ہے, وہ کم ہو یا زیادہ ہو وہ دونوں ٹھیک ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں. کہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ ماں حرام, بیٹی حرام, خالہ حرام, پھوپھی حرام, یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا اس کے پیچھے حکمتیں ہیں. ہر حکمت کا ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا, اور آپ میں سے جو نہیں استطاعت رکھتے کس پہ؟ این کہ حل محسنات المؤمنات, کہ وہ نکاح کر لے آزاد مسلمان عورتوں سے. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, تو بس جو تمہاری باندیاں ہیں ان میں سے کسی کو سلیکٹ کر لو, کسی کو منتخب کر لو اپنے لیے. من فتیاتکم المؤمنات, لیکن وہ کیا ہونی چاہیے؟ مؤمنات ہونا ضروری ہے ان کا. صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ مرد میدان ہیں جنہوں نے اجازت دی ہے کہ غیر مسلمہ باندی کے ساتھ اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو نکاح ٹھیک ہے, جائز ہے. ہاں اگر مسلمان خواتین موجود ہیں اور ان کو چھوڑ کے آپ ایک اہل کتاب کے پیچھے جا رہے ہیں تو فرمایا مکروہ ہے. البتہ امام شافعی, امام مالک, امام احمد, تمام دیگر جو ائمہ ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ جب مسلمان خاتون موجود ہو اور کوئی رکاوٹ نکاح کی نہ ہو ایسی صورت میں غیر مسلمہ باندی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. البتہ حنفیہ کا فتویٰ یہی ہے کہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن خلاف سنت, خلاف اولا, خلاف قرآن, اس لیے وہ مکروہ ہوگا. اب یہ وہ مسئلہ شروع ہو گیا ہے حرمت مصاہرت والا. فرمایا آپ میں سے جو کوئی نہیں کر سکتا کہ آزاد خاتون کے ساتھ نکاح کر سکے تو پھر وہ ایسی باندی کے ساتھ نکاح کر لے جو اس کی ملکیت میں ہو اور وہ مسلمان بھی ہو. اس کو مسلمان ہونے کی شرط کیوں لگائی؟ اس لیے کہ جناب یہ باندی جو ہے ابھی آپ کی بیگم بن رہی ہے, اس سے کل بچے پیدا ہو جائیں گے, وہ بچے کس کے بچے ہوں گے؟ آپ کے ہوں گے یا اس غلام کے ہوں گے؟ غلام کا بچہ غلام ہوتا ہے, آزاد کا بچہ آزاد ہوتا ہے. آپ کے ہوں گے تو ان کی ماں غلام ہوگی, کتنی بری بات ہے. اس لیے ام ولد اسلام کے اندر ایک قانون ہے, خود بخود جس دن باندی کا بیٹا ہو گیا وہ ام ولد بن جاتی, وہ نکاح میں آ جاتی ہے. اب اس کے باندی والے احکام اب جاری نہیں ہوتے بلکہ بیگم والے وہ حکم اس کے اوپر جاری ہوتے. اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ وہ لوگ جو نہیں کر سکتے آزادوں کے ساتھ نکاح تو وہ باندیوں کے ساتھ کرنے. واللہ اعلم بایمانکم, اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانتا ہے, کون چھپ کے کر رہا ہے, کون سامنے کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, سب کچھ اللہ جانتا ہے. بعضکم من بعض, تم سب بعض میں سے بعض ہو, یعنی حضرت آدم کی اولاد ہو. سب بعض میں سے بعض ہو یعنی مسلمان مسلمان آپس میں بعض بعض ہو, کافر اور مسلمان بعض نہیں ہے, کافر اور کافر وہ آپس میں بعض. فن کے ہو ہننا, پس ان کے ساتھ نکاح کر لیا کرو, بے اذن اہل ہننا, ان کے گھر والوں سے اجازت لے کر. یہ نہیں کہ باندھی کسی اور کی تھی اور صوفی صاحب ان کو لے کے بھاگ گئے اور نکاح اور شادی کر لی. فرمایا ایسا نہیں ہوگا, وہ باندھی اس کا کوئی خاندان ہے, اس کے کوئی ماں باپ ہوں گے, اس کا کوئی آگے پیچھے رشتے دار ہوں گے, ان سے جائیے بات کیجئے ان سے طریقے سے مسلمانوں کی طرح, اور جب وہ آپ کو اجازت دے دیں بسم اللہ نکاح کیجئے. تو ہننا اجورا ہننا, اور ان باندیوں کو بھی فری فنڈ میں کام نہیں چلے گا, مہر دینا ہے. باندیوں کو بھی مہر دینا ہے بالمعروف دستور کے مطابق محسنات, اور چاہیے دوبارہ سے فرما دیا کہ مقصد کیا ہونا چاہیے, گھر کی آبادی مقصد ہونا چاہیے, گھر کا سکون مقصد ہونا چاہیے, گھر کی عفت, شہوت پرستی بے حیائی ان کی چیزوں کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. فَإِذَا أُحْسِنَّا, پس جب وہ آپ کی نکاح میں آ جائیں, کون سی وہ بندیاں, فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ, اس کے بعد اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, خدا نہ خواستہ زنا کر لیا, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, تو آزاد عورت کا جو سزا ہے, مثال کے طور پہ آزاد عورت کی سزا جب شادی نہ ہو تو 100 کوڑے ہیں, تو اس کا آدھا کر دیجئے, کیونکہ غلام ہے نا تو غلام آدھے میں چلتا ہے, تو فرمایا 50 کوڑے اس کو لگیں گے. اور ایک اور عجیب بات, اگر شادی ہو چکی ہو تو آزاد کے لیے تو رجم ہے, فرمایا رجم تو آدھا نہیں ہو سکتا کہ ایک پتھر مارنا ایک پتھر نہیں مارنا, تو اس کی سزا بھی وہی ہے 50 کوڑے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ غلام کو اور باندی کو یہاں پہ بہت بڑی چھوٹ ملی ہے, کیونکہ عام طور پہ وہ اتنے کردار کے ٹھیک نہیں ہوتے, ایک نچلے طبقے سے تعلق ہوتا ہے, مشکلات میں رہے ہوتے ہیں, قسم قسم کے انسانوں سے واسطہ پڑا ہوتا ہے, تو ان کا جو معیار زندگی ہے وہ الگ ہے. قرآن کا انصاف دیکھیے, وضاحت کر دی کہ پیسے دینے ہیں اور اگر انہوں نے شرارت کر دی تو سزا بھی ملے گی, لیکن جیسے پیسوں میں وہ آپ کو سستی مل گئی ہے تو سزا کے اندر بھی وہ آپ کو سزا عادی ہوگی اس کی. فیضا و سننا, بس جب وہ آپ کی بیگم بن جائے نکاح میں آ جائے, فعین عطینہ بفاحشہ, پھر بھی وہ گناہ کرتی ہوں, فعلیہن نصف ما علی المحسنات من العذاب, تو ان کے اوپر آدھا عذاب ہے, ذالک لمن خشی العنت منکم, یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے ڈرتا ہو, وان تصبروا خیر لکم, کہ تمہیں ڈر ہے گناہ کا, تمہیں ڈر ہے غلط راستوں پہ جانے کا, تو ٹھیک ہے باندی سے نکاح کر لو. فرمایا اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہو اور سنبھال سکتے ہو تو پھر باندی سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے, آزاد مسلمان سے نکاح کیجئے. یہ فرمایا ذالک لمن خشیا, یہ ساری باتیں ہم نے اس کے لیے نازل کی ہیں جو جس کو شہوت کا بہت زیادہ ڈر ہے. وان تصبروا خیر لکم, اور تم صبر کرو, اہل کتاب سے دور رہو, غیر مسلمات سے دور رہو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. قرآن کریم کہتا ہے خیر ہے تمہارے لیے, واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالی مغفرت والے ہیں رحمتوں والے ہیں. یرید اللہ لیبین لکم, اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں تمہارے لیے تاکہ تمہارے سامنے آ جائے, ویہدیکم, اور تمہیں ہدایت دے دیں اللہ اس دین پر, سنن الذین من قبلکم, تم سے پہلے جو لوگ جس دین پہ گزرے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہ باتیں ہم نے کوئی تمہارے لیے پہلی مرتبہ نہیں کی, یہ سب حدود اللہ ہیں, اور حدود اللہ ہم نے جیسے آپ کے سامنے بیان کیے آپ سے پہلے بھی مسلمانوں کو اور اللہ کے بندوں کو ہم نے یہ تمام چیزیں بیان کی تھی. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ, اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں. واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ علم والی ذات ہے, حکمت والی ذات ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پر توبہ فرما دیں, یعنی تمہاری توبہ قبول کر لیں, تمہاری توبہ کو منظور فرما لیں. ویرید الذین یتبعون الشہوات, اور وہ لوگ جو شہوتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں وہ چاہتے ہیں, ان تمیلوا میلا عظیما, کہ تم اللہ سے دور رہو. میلن میلان یعنی میلن عظیما, دور چلے گئے, پرے ہٹ گئے, اس سے دور رہنا یعنی اس سے دور رہو گے تو اللہ کے قریب رہو گے. یرید اللہ ان یخفف عنکم, اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پہ بہت زیادہ شدید قوانین کوئی نافذ نہیں ہوئے تم پہ, یہ کیا قوانین ہیں, یہ تو انسانیت ہے, اس پہ عمل کرو گے تو یہ تمہارے لیے تخفیف ہے, ہلکا پھلکا محسوس کرو گے, ضمیر مطمئن رہے گا. اور اگر ان قوانین پہ عمل نہیں ہوا تو پھر جہالت کی گہرائیاں, بے حیائی کی اندھیرے ہیں. اس لیے فرمایا وخلق الانسان ضعیفا, اور ہم نے انسان, اور انسان پیدا ہوا ہے ضعیف. عموماً انسان وہ ناکردنی کر جاتا ہے, عموماً انسان سے کچھ ایسے افعال سرزد ہو جاتے ہیں, اس لیے جس سے اس قسم کے کام ہو گئے اس کو انسانیت سے نکالنا نہیں ہے, وہ ہے انسان. اور ضعیف ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کلکم خطا, تم میں سے ہر آدمی سے خطا ہوتی ہے, وخیر الخطاء التواب, اور بہترین آدمی وہ ہے جس سے خطا ہو جائے اور خطا کے بعد وہ توبہ کی فکر کرے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم حل المشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. دعا کیجئے, بہت ساری مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل احسان سے ہماری دعائیں قبول فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت دے, عافیت دے, پریشان حالوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرے, اور جو لوگ غائب ہیں, گھر والے پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خیر سے واپسی ممکن کرے. جامعہ کے لیے دعا فرمائیے, آنے والے عید الاضحیٰ کے سلسلوں کے لیے دعا فرمائیے, ہمارے اور آپ کے مستقبل کے لیے دعا فرمائیے, ہمارے ملک کے لیے دعا کیجئے. ہر ہر قدم پہ اللہ کے کرم کی ضرورت ہے, ہر ہر قدم پہ رحمت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے ہماری ہر ہر قدم پہ مدد کریں, نصرت فرمائیں, پریشان حالیوں سے اور ہر قسم کے فتنے سے, مصیبت سے, آفت سے, حوادث سے, دشمنوں سے, حاسدین سے, یا اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیے گا. فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مدد کیجئے, مسلمانوں کو غیرت, اور خاص طور پہ حکمران جو بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں, یا اللہ ان کو غیرت نصیب کر دیجئے, اور اگر ان کے مقدر میں غیرت نہیں تو ہمیں ایسے قائدین اور حکمران نصیب کر دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ما شاء الله لا قوة الا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه.